ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25۔ جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
پیارے مرشد کریم، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت و سنتوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ سیدی، آج اگر آپ ہمیں نصیحت فرمائیں وہ یہ کہ پیارے امیر اہل سنت، آپ نے دعوت اسلامی کا قیام 1981 میں فرمایا، جو کہ قرون ثلاثہ کے بہت بعد کا دور ہے، جس میں گناہوں کی بہت کثرت تھی۔ یا سیدی، آپ نے اپنے آپ کو نفس و شیطان سے کیسے بچا کر اس عظیم مقصد پر لگایا؟ زہ نصیب ہم بھی اس جذبے میں سے حصہ آتا ہو۔ آج کل کے حالات دیکھ کر یہی خیالات مدنی مقصد میں آڑے آتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے اور ماڈرن ہے، اور خراب ہوتا چلا جائے گا، ہماری کون سنے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عاشقان رسول کی دینی تاریخ کا نام دعوت اسلامی کس نے رکھا؟ مجھ گناہگار کو خاک مدینہ کے صدقے عالم با عمل بننے اور ایمان کی سلامتی کی دعا عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
دعوت اسلامی کیسے بنی، اس عنوان پر چند سال پہلے سوالن جوابن ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اور وہ اب بھی ظاہر کہ مل سکتی ہے ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی۔ اس میں شروعات سے لے کر مطلب کافی یعنی کہ اس میں بیان ہوا ہے تفصیلات۔ بہرحال یہ کہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا، اور اس کی سعادت میں مجھے بھی شرکت کی سعادت مل گئی اس میں۔ اب یہ کیسے ہوا، کیسے آپ نے اس کو اپنے آپ کو سنبھالا فلاں کیا، تو یہ سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے ذرے کو نواز دے اور پہاڑ بنا دے، اور اگر وہ چاہے تو پہاڑ کو رائی بنا دے۔ میں تو معاشرے کا ایک کچلا ہوا فرد جسے کوئی مطلب منہ بھی نہ لگائے، میں اپنی اوقات میں جانتا ہوں، مجھے کوئی منہ نہ لگائے، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ کوئی فن میرے پاس، نہ کھیل کود میں ماہر۔ یعنی کہ میں صحیح بولتا ہوں، جس طرح میرا بچپن تھا نا مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ کہ آدمی کو مطلب حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اپنا مطلب یعنی کہ یعنی اپنی ڈکشنری سے بندہ مایوس ہونا نکال دے، مایوس نہ ہو۔ الحمدللہ جب دعوت اسلامی کام شروع ہوا تو آزمائش کوئی خاص نہیں ہے، زیادہ تر تو مطلب پذیرائی ہوئی، لیکن اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مخالفت ہوتی ہے، اشاز و کل معدوم تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ تو کہنے والوں نے جو کہنا تھا وہ کہا، بولنے والوں نے بولا، پھر آگے چل کے جنہوں نے لکھنا تھا میرے خلاف لکھا، کتابیں بھی لکھی، پمفلیٹ بھی لکھے، اشتہار بھی لگائے۔ یہ شروع میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ نہیں کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں نے مخالفت کا جواب مخالفت کے دینے کے بجائے، کہ مخالفت کریں گے جواب دیں گے تو جواب الجواب سامنے سے آئے گا، شاید سامنے والوں کے پاس کوئی کام نہ ہو، میرے پاس کام بہت ہے، میں اتنی مطلب مغز ماریاں کروں جواب دینے میں، ایک آدھ کو نماز نہ سکھا دوں، چند سنتیں نہ بتا دوں، ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے ایک تعداد تھی جنہوں نے مخالفت کی، طرح طرح کی میرے لیے باتیں کی، وہ آخر کار مداح ہو گئے الحمدللہ، وہ فیور میں آ گئے الحمدللہ. تو ہر مخالفت کا جواب کام، یہ اصول اگر آپ اپنا لیں گے نا، جب تک شریعت واجب نہ کرے اس وقت تک جوابی کاروائی سے اگر آدمی بچتا رہے نا تو کام بہت ہو سکتا ہے، ورنہ جوابات، سوالات، جوابات، اس طرح کے اعتراضات، اس میں آدمی الجھ جائے تو کام کر نہیں سکتا. تو اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں مجھے پتا ہے نا، میری صلاحیتیں پتا ہے، میری تعلیم مجھے پتا ہے، میری اوقات مجھے پتا ہے. میرا خاندان میں کوئی مولوی نہیں تھا، ایک بات ہے، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی پیر تھا، مجھے میرا خاندان بھی پتا ہے. لوگ میمن لوگ، مطلب وہ بالکل، یعنی کہ یوں سمجھو کہ متوسط گھرانہ، بلکہ شاید غریب گھرانہ کہیں تو بھی چل جائے. تو مالی طور پر بھی کوئی نہ شہرت نہ خاندان کا کوئی سا وہ تھا کہ بھائی علی خاندان بھائی بڑا مشہور خاندان ہے، علی شان خاندان ہے، کچھ بھی اس طرح کا میرے ساتھ نہیں ہوا. بس جو کچھ ہوا وہ میرے رب کا وہ فضل و کرم ہے کہ میں اگر اتنا شکر ادا کروں کہ میرا سانس رک جائے تب بھی کم ہے. اللہ کرے کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں. یہ میری دعوت اسلامی ہے، آپ کی بھی دعوت اسلامی ہے، سارے مسلمانوں کی دعوت اسلامی ہے. اس کو آپ کو لے کے چلتے رہنا ہے، ابھی بھی اس کو چلتے رہنا ہے، لے کے میرے بعد بھی اسی طرح چلتے رہنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میری دعوت اسلامی میری مرکزی مسجد سے شورا چلائے گی، افراد بدلتے رہیں گے لیکن مرکزی مجلس شورا کا جو مطلب ایک اسٹیچو ہے، ڈھانچہ ہے، وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. کسی کو موت آئے گی، کوئی آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، ریزائن کر گیا، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی. میں آپ کو یہ وصیت ضرور کروں گا کہ کبھی بھی موجودہ سیاست میں قدم رکھنا، اگر دعوت اسلامی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سیاست میں گھس جانا، دعوت اسلامی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. تو ہم نے سیاست کھیلنے کے لیے، کسی ملک میں اقتدار پانے کے لیے دعوت اسلامی نہیں بنائی، ہم نے مسجدیں بھرنے کے لیے دعوت اسلامی بنائی ہے. اسی طرح آقا کی امت جو ہے وہ نمازوں پر آئے، سنتوں پر آئے، ان کے ایمان کا تحفظ ہو، ان کے عقائد کا تحفظ ہو، ان کے اعمال کا تحفظ ہو، اور ہم سب نیکیاں بنائیں، ایک نیک معاشرہ بن جائے. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ کہ ذہن غیر سیاسی چلنا ہے، سیاست سے بچ کے، سیاست کی داؤ پیچ، تو اپنے کو صحیح بات ہے کہ آتے بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا کے اتنے ملکوں میں یہ دعوت اسلامی تیزی سے پھیل جائے. آپ دیکھیں کتنے ملکوں میں، اگر ایک سیاسی پارٹی بنا لیتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی سے کوئی ہم گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، ایک بات ہے، دنیا کے ملکوں میں آپ کو گھسنے کو دے گا. یہ جو آپ مسجدیں بنا رہے ہیں دنیا بھر میں، فیضان مدینہ، جامعات المدینہ، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کون کرے، کرنے کون دے گا آپ کو، سب منٹ لگ جائیں گے چاروں طرف، اٹھا اٹھا کے سب جو بےچارے ہیں ان کو بند کر دیں گے جو کام کرتے ہیں. تو یہ ہم کو مطلب ہمارا کانچ کا محل ہے، کبھی بھی ایسے حالات، جیسے بھی حالات ہوں، کسی کو سمجھانا بھی مت کہ اب بہت ضرورت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں نا اس کی ضرورت کم نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. باقی دوسرے کام تو کرنے والے بہت سارے لوگ کر ہی رہے نا، ہم یہ کام کریں. تو اسی کو آدمی ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے، سو کام نہیں کر سکتا. تو یہ کہ ایک تو میری مرکزی مجلس شورا کے ساتھ آپ نے بالکل وابستہ رہنا ہے، اور مرکزی مجلس شورا کی کوئی مخالفت کرے تو کبھی بھی، چاہے وہ کیسا ہی مطلب اعلیٰ درجے کا فرد ہو، اگر اس کی مخالفت ہاں شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق کیسے پتا چلے گا؟ آپ فیصلہ کر لیں گے، میں فیصلہ کر لوں گا نہیں، علماء کریں گے. تو دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ موجود ہے. ہاں جس دن دارالافتاء اہل سنت کہے نا کہ دعوت اسلامی کہ مرکزی مجلس شورا کا فلاں فیصلہ خلاف شریعت ہے، تو پھر آپ مرکزی مجلس شورا کو پوچھنا مت، آپ مان لینا، ٹھیک ہے نا. لیکن خالی اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا، یہ غلط کام کر دیا، یہ غلط قدم اٹھا لیا، تو اس کی مہربانی کر کے مت سننا، کان بیرے رکھنا، ورنہ آپ ٹھوکر کھا جاؤ گے. تو الحمدللہ دعوت اسلامیہ علماء کو پوچھ پوچھ کر چل رہی ہے، ان کو پوچھے بغیر پانی بھی نہیں پی رہی، ایک مثال ہے الحمدللہ. جب ان کے دامن سے علماء کے ہم وابستہ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس علماء بھی ایسا بھی نہیں ہے سمجھے کہ نہیں ہے، ہم مطلب یتیم نہیں ہیں، ہمارے پاس علماء کا سایہ ہے. اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب یہ کہ کبھی بھی دعوت اسلامی کے مرکزی شورا سے ٹکرانا نہیں, اس کے مخالفت نہیں کرنا, بڑے سے بڑی کوئی شخصیت ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے تو پھر مہربانی کر کے آپ بے مت جانا, مرکزی مجلس شورا کے ساتھ لگے رہنا, ورنہ کام نہیں کر سکو گے. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے, ایک ایک کو چھانٹ کر ٹھوک بجا کر الحمدللہ میں نے لیا ہے اللہ کی رحمت سے, اور بڑا اطمینان بخش یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں ہزاروں تنظیمیں, کوئی ایسی تنظیم شاید آپ شاید جانتے ہو, اتنی بڑی تنظیم تو ہے کون سی کہ جن میں آپس میں اختلافات نہ ہوں. لیکن مرکزی مجلس شورا کے یہ 25-26 اراکین ہیں, یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ورنہ جہاں چار بھائی ہوتے ہیں یہ لڑائی ہو جاتی ہے, گھر گھر میں لڑائی ٹھنی بھی ہے نا, بھائی بھائی کی نہیں بنتی, بہن بھائی کی نہیں بنتی, ماں بیٹی کی نہیں بنتی. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی ایک وہ خاندان ہے کہ جس میں لاکھوں کروڑوں اس خاندان اور قبیلے سے وابستہ ہیں, یہ لڑتے نہیں آپس میں. الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے, دعوت اسلامی کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے. اگر کوئی باہر بنا تو بھی دعوت اسلامی والا وہ تھا ہے نہیں, تو وہ تو الگ تو ہوتے ہیں, درخت شاخیں تو جڑتی ہیں, پتے جڑتے ہیں, کوئی مطلب یہ تو ہوتا رہتا ہے, مطلب تطہیر ہوتی ہے, چھانٹی ہوتی ہے, کچھ ہوتا رہتا ہے. آپ کو مرکزی مجلس شورا کے ساتھ ہی رہنا ہے, یہ انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت دعوت اسلامی کو مٹا نہیں سکے گی. ورنہ جب بھی کوئی تحریکیں ہوتی ہیں نا, یہ اسی صورت میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے ان کی کہ آپس میں وہ لڑ جاتے ہیں نا, تو پھر یہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خرابیاں ہو جاتی ہیں. ایسا کبھی نہ کرنا, نہ ہونے دینا, نہ اور جو کرے اس کا حصہ بھی مت بننا. کبھی جذبات میں آ کر ادھر جا کے نعرے لگا کر آ گئے, ادھر پتھر اٹھا کے مار دیا تو وہ روڈ گھیر لیا. یہ دعوت اسلامی کا دھندا نہیں ہے. ہمارا کام سنتوں کی, نمازوں کی, نیکیوں کی دعوت دینا ہے, اور اسی پر قائم رہیں گے تو ہی آپ چل سکیں گے, ورنہ لوگ اکسانے والے آپ کو ملیں گے, اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, تو آپ آ گئے باتوں میں تو پھر گئے کام سے, نقصان ہوگا. میں شروع سے چلا ہوں, مجھے کیا کم لوگوں نے سمجھایا ہوگا یہ کر لو وہ کر لو, آپ جیسا آدمی وہ ماشاء اللہ انشاءاللہ, اگر آپ کی آواز پر تو لاکھوں کر لو لبے کہتے ہیں, آپ یوں کہہ دیجیے, یوں کہہ دیجیے. میرے آقا نے مجھے سنبھال کر رکھا, ورنہ دعوت اسلامی شاید ہاتھ سے نکل جاتی. اس لیے جو اصول بنائے بس اصولوں پر جمے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جس دن اصول آپ نے چھوڑے آپ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مرکزی مجلس شورا پر
کہا جاتا ہے سفید پوش ڈھونڈ رہے ہیں, مل کے نہیں دے رہا, مستحق تلاش کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا. تو کسی کہنے والے نے کہا, آپ ایک مزدور کو دیکھیے جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے, آپ ایک دکان پر کام کرنے والے ایک سیل مین کو دیکھیے, ایک ٹھیلے پر سامان بیچنے والے آدمی کو دیکھیے, اپنے گھر میں کام کرنے والے ایک آدمی کو دیکھیے, دھوپ کے اندر موٹر سائیکل چلا کر کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والوں کو دیکھا جائے, یہ بھی سفید پوش ہے, ان کی خدمت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیے. پیارے امیر اسنت, آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ لوگ سفید پوش ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفید پوش لوگ کون ہوتے ہیں, کیا ہمارے ارد گرد ہمارے خاندان میں بھی پائے جاتے ہیں, آپ بتائیے اور ہماری توجہ دلائیے.
سفید پوش میں سمجھ سکا ہوں وہ شخص ہو کہ جسے وہ مطلب مالی اعتبار سے کمزور, لیکن اس کو اپنی کمزوری کو ظاہر نہ ہونے دے, وہ خوددار طبیعت ہو, کسی کو دکھ نہ سنائے تاکہ کوئی مدد کرے, کیونکہ انڈائریکٹ بھی مدد مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ اپنے آدمی دکھ سناتا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی ہمدردی کرے اور کچھ دے دے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو خوددار ہوتے ہیں, قناعت پسند ہوتے ہیں, وہ یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے, غالباً یہی سفید پوش کہلاتے ہیں. تو ایسوں کا اگر پتا ہے کہ وہ واقعی حقدار ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, تو ان کی ضرور مدد کی جائے. اب اس کی علامت یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب مزدوری کرتا ہے تو اسکوٹر پر مال سپلائی کرتا ہے, سائیکل پر مال سپلائی کرتا ہے, تو یہ نوکری کرتا ہے اور اوور ٹائم بھی لگاتا ہے, یہ پہچانے نہیں ہیں. پہچان تو کرنا بھی مشکل ہے, اپنے خاندان میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوکری کرتا ہے اور اس کی تنخواہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے, نوکری سے اندازہ ہو جاتا ہے, ڈیوٹی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا اس کو تنخواہ ملتی ہوگی, اور اتنے بچے ہیں, بھائی بہن بھی اس کے اوپر ہی مطلب نبھر ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ مطلب سفید پوش اور غریب ہے, اور بولتے بھی نہیں ہیں کہ ہم غریب ہیں یا ہم ضرورت مند ہیں. تو ایسے لوگوں کا اگر پتہ چل جائے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. باقی جو مزدوریاں کر کے اور پھر ہاتھ بھی پھیلائے, تو ظاہر ہے وہ تو سفید پوش ہوا ہی نہیں نا, یا انتظار کر کے بیٹھا ہو کوئی دے فوراً لپک کے لے لے.
اگر کوئی ایسا سفید پوش مل جاتا ہے تو اس سے کیا کریں, مطلب کہ اگر ضرورت ہو تو کہہ دیجئے گا, ضرورت ہو تو مانگ لیجئے گا, ضرورت ہو تو بلا لیجئے گا, ضرورت ہو تو میسج کر دیجئے گا, بھولیے گا نہیں, اپنا سمجھیے گا, اپنا ہی ہوں, گھر کا ہی ہوں, اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے بس آپ کا ایک فون آ جائے, ایک میسج آ جائے, کسی کو بھیج دیجئے گا تو میں آپ کی مدد کر دوں گا, یہ کرنا چاہیے یا کچھ اور کہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟
اس نے سفید پوش کا لقب پایا اسی طرح نا کہ وہ بھولتا نہیں ہے, اس لیے اس طرح آفر کرنے سے تو شاید بات بنے نہیں, جبکہ یہ ہمیں کنفرم ہے کہ یہ ہے ضرورت مند. اب اس کو خامہ خواہ تکلیف دینا کہ ہم کو بولے, تو بہتر یہ کہ ہم جو دے سکتے ہیں اس کو دے دیں. اب مریض سے ملنے گئے, غریب ہے بیچارہ, وہ گھر میں بھی تکلیف آ گئی ہے, ایک ہی کمانے والا ہے, اب اس کو بولے وہ ضرورت ہے آپ کی, فکر نہیں کرنا میں بیٹھا ہوا, اب پلانا پانی بھی نہیں ہے, اس نے آفریں کیے جانا ہے, تو آدمی کچھ مطلب اس طرح لفافے میں ڈال کر یہ جس طرح بھی کوئی رقم چپ چاپ اس کے ہاتھ میں گفٹ کر دے, وہ مڑ کے نہیں دیکھے کہ یہ دوا لیتا ہے یا غذا لیتا ہے یا بینک بیلنس بڑھاتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ کہ اس طرح دے دے, سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ علاج کس طرح کرتا ہوگا, بچے کس طرح کھاتے ہوں گے, دے دے ثواب کی نیت سے, آپ چھٹے پڑے, بعد میں تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس نے کیا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
رپورٹ کے مطابق ہر ایک سیکنڈ کے بعد کپڑوں سے لدا ہوا ٹرک یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے, مطلب پروڈکشن اتنی زیادہ ہے. یاد رہے ایک ٹراؤزر بنانے میں 7600 لیٹر پانی لگتا ہے, لیکن کچھ ماضی میں جائیں تو حالات ایسے نہیں تھے, اپنے ہاتھ سے کپڑا بنایا جاتا تھا اور اپنے لیے ہی کپڑا بناتے تھے, اسمال اسکیل چھوٹے اسکیل پر یہ کام ہوتا تھا اور دور نہیں بھیجا جا سکتا تھا, جہاں اون کپاس پیدا ہوئی وہیں استعمال ہوتی تھی کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی, اور پھر مشین آ گئی اور آج اتنی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی, بلکہ فیشن انڈسٹری بن گئی, کپڑا فیشن سمبل بن گیا ہے. اور ایک جگہ پہ اخباری رپورٹ کے مطابق کوئی نیا پرنٹ آیا کپڑے کا تو کسی شخص نے وہ سارا دکانوں سے اٹھوا لیا تاکہ جب میں پہنوں وہ خاص ڈیزائن والا کپڑا تو سب میں منفرد لگوں. کہتے ہیں کہ کپڑے سے انسان کی شخصیت کا اندازہ بھی لگا لیا جاتا ہے, اس کے مزاج, ثقافت, رہن سہن اور دیگر چیزوں کا. اور کپڑے کا ایک پہلو یونیفارم کا بھی ہے, یعنی اسکول میں جو کپڑے پہنے جائیں گے ایک جیسے ہوں گے, پولیس والوں کی وردی ہوتی ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور ارشاد فرمائیے کپڑا صرف تن ڈھانپنے کے لیے پہنا جائے یا فیشن کے طور پر, دین اسلام کی رہنمائی اس حوالے سے کیا ہے؟
لباس تن ڈھانپنے کے لیے, ستر پوشی کے لیے, اور یہ کہ لباس ایسا ہو کہ جس پر مطلب یعنی کہ درمیانہ ہو, نہ ایسا مطلب ہے کہ بے ڈنگا ہو اس کی وجہ سے بھی عزت خراب ہو، نہ ایسا مطلب ہے کہ کچھ اوور زینت ہو کہ جس پر بھی انگلی اٹھے، وہ کسی کا شعر ہے، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، درمیانہ درجے کا اور ہر ایک کے اپنے اپنے منصب کے مطابق اس کو لباس ہونا چاہیے. حدیث مبارک میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. قیم الامت حضرت الحاج مفتی احمد ارکان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر یعنی مالدار جانے، یا ایسا لباس پہنے کہ جسے لوگ نیک پرہیزگار سمجھے. یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں. الغرض جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، یہ اس کا لباس شہرت ہے. صاحب مرقات رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسخرے پن کا لباس پہننا جسے لوگ ہنسیں یہ بھی لباس شہرت ہے. تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے؟ بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے. اس روایت کے تحت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق یعنی عمدہ عادات سے ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا یعنی خوبصورت لباس پہننا توازو یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا. تو یوں مطلب یہ کہ سادگی کی تعلیم دی گئی، اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کے اظہار کے لیے اللہ نے پیسہ دیا اس کو، تو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کے اظہار کے طور پر وہ عمدہ لباس پہنتا ہے تو یہ بھی کار ثواب ہے. تو اصل مطلب انما الاعمال بالنیات. اب ہے مطلب پھوٹی بادام جیب میں ہے نہیں، ہے کڑکا کنگلا، اور ایسا لباس پہنتا کہ لوگ اس کو پارٹی سمجھے، سیٹ سمجھے، یہ نہیں ٹھیک. اب 5,000 کا فون خرید نہیں سکتا، اور دوست کا 3,00,000 والا فون لے کر کہیں خاص مقام پر بعض لوگ پہلے جاتے تھے موبائل فون لے کر امپریشن ڈالنے کے لیے. میں سنا تھا، میں نے اس سے قلم مانگ لیں گے، اس سے اینک لے لیں گے، اس طرح ٹپ ٹاپ کر کے کسی کو جو ہے روپ ڈالنا ہے تو وہ اس طرح پہن کے کہ جیسے ہی مالدار لگے. تو یہ اس کے حق میں لباس شہرت ہے. اور لباس شہرت جو ہے نا یہ سادگی میں بھی آئے گا، یعنی ایسا سادہ ارادتن یا ایسا لباس پہنا اس نے کہ لوگوں کی انگلی اٹھے. اب جیسے کہ کوئی بھی ایسا اولیا بنا لیا، کہ بعض وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑا یعنی کہ وہ عجیب و غریب لباس سلوا لیتے ہیں، یا بالکل سادگی تو ٹاٹ کا لباس جیسے پہن لیا، یا 10-20 پیوند لگا لیے. اب تو پیوند بھی فیشن میں آ گیا ہے، بعض جگہ ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چادروں پر اور پیوند کا انداز ہوتا ہے، تو اس طرح تو یہ اس طرح کا لباس پہنا لیا پہن لیا، یا کچھ کوئی مطلب کئی بیز لگا لیے. سمجھو ہمارے نالے پاک کا نقش ہمارے یہاں، تو 10-20 نالے پاک لگا لیے، ادھر لگا ادھر لگا ادھر لگا، تو لوگ بولیں گے تو بڑا دیوانہ ہے نا وہ. یعنی ایسا لباس کہ جس پر لوگوں کی انگلی اٹھے، یہ لباس شہرت. یہ فتح رضویہ میں لباس شہرت ہے. اچھا لباس شہرت کا اب بولے تو کیا ہوا لباس؟ خلاص نہ خلاص نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ خلاص کب ہوتا ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کہ لباس شہرت کا ایک عذاب قیامت کا یہ کہ وہ لباس شہرت اس کے بدن پر ہوگا اور اس میں آگ لگا دی جائے گی. کون برداشت کر سکے گا. تو اس لیے نارمل لباس پہنے, اچھی نیت کے ساتھ پہنے, انشاءاللہ اس میں ہی عافیت ملے گی. باقی ٹپ ٹاپ کے لباس خالی مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے, مالدار لگنے کے لیے یا سادہ لگنے کے لیے پہنے تو بھی گیا, مزاج سادہ نہیں ہے لیکن لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے فقیر آدمی ہے, درویش آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے بےچارا, امام ابھی باندھنا نہیں آتا اس کو, تو کپڑوں کا بھی ٹھکانا نہیں ہے, سلوٹیں پڑی رہتی ہیں, پرواہ نہیں ہے, اللہ والا آدمی ہے. اگر نعوذ باللہ یہ نیت, یہ بھی لباس شہرت ہے اس کے لیے, بربادی ہے, تباہی ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیان کرنے والے کو سلام کرنا کیسا؟
جو بیان کر رہا اس کو سلام نہیں کریں گے, کر دیا کسی نے تو جواب واجب نہیں ہوگا.
کیا جنت نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟
درست ہے, لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, اتنا لفظ یہ مشہور ہے جنت. اب اگر کوئی بعض اوقات بچہ یا بچی کا رکھتے ہوں گے جنت, یہ کوئی سا برا والا کہنے کی اور نوبت آئی نا تو پھر بڑی آزمائش ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے, شیخ عبدالستار ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پاک اگر ناراض ہو جائے اگر کسی شخص سے تو کیا اسے بھلائی سے محروم رکھتا ہے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے محروم کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان سے محروم کر دے. جیسے جو میرے ولی سے دشمنی کرے ہے نا, اس کو میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اب یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو فریق مقابل کی سب سے قیمتی شے پر حملہ کیا جاتا ہے, تو ایمان سب سے قیمتی شے ہے. یوں اولیاء کرام کی جو دشمنیاں کرتے ہیں, عداوتیں رکھتے ہیں, ان کے ایمان خطرے میں ہوتے ہیں.
سلمان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر میت کے مصنوعی دانت لگے ہوئے ہوں تو کیا تدفین کے وقت وہ دانت نکالنا ضروری ہے یا اس کے ساتھ ہی تدفین کر دی جائے؟
نکالنا اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے نا تو نکالنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی. اور اگر آسانی سے جیسے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اگر آسانی سے نکل آتا ہے تو چوکٹا ہوتا ہے, اب اس کی شاید قیمت تو نہیں آئے گی. لیکن یہ کہ اگر سونے کا دانت ہے, چاندی کا دانت ہے اور یہ آسانی سے اگر نکل سکتا ہے تو نکال لیا جائے, توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں ملے گی کہ توڑ کر نکالنا پڑے گا.
آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے پڑھائی کے دوران آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے, اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
مرض اگر ہو نا, دکھتی آنکھ مرض ہو, بیماری سے جو پانی نکلے تو وہ ناپاک ہوتا ہے, کیونکہ وہ کچا خون ہوتا ہے سر, اس لیے وہ ناپاک ہوتا ہے, وضو بھی توڑ دیتا ہے. پڑھائی کی وجہ سے جو کمزوری کی وجہ سے پانی نکل آئے یا پیاز کاٹے یا دھوئیں سے آ گیا پانی, اس طرح کے مطالعے میں آنکھوں کو زور لگا تو پانی آ گیا, تو اس طرح کے آنسوؤں کے بارے میں تو مطلب یہی ہے کہ یہ آنسو ہے نارمل, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ ناپاک بھی نہیں ہوں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے, حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے دعا نہیں کرنے دی جاتی, کہ جب میت گھر سے لے جائے جائے تو تب دعا کر لی جائے, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
جتنا دعا کا ضرورت مند یہ اب ہے نا فوت ہونے والا, زندگی میں اتنا شاید کبھی نہیں تھا, اس لیے وہ دعا تو مانگنی چاہیے. چلو وہ ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے, اگر کوئی گھر میں ایسے ماحول ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر دے تو کیا پتہ چلے گا, دعا تو کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. آپ سے یہ سوال ہے کہ میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے اکثر گلا خشک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیان مکمل نہیں ہو پاتا اور مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ کوئی حل بھی اس کا ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں کہ اللہ پاک ان کو باعمل مبلغ بنائے.
آمین. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ مشکل آسان فرمائے، اپنی رحمت سے نوازے. اور بیان میں اب یہ انداز کیا ہے خدا بہتر جانے، اگر زیادہ جوشیلا انداز بعض وقت ہوتا ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے گلا جو ہے خشک ہو جاتا ہو، تو اگر نرمی سے بیان کیا جائے. اور بیان تو سب کو اسی میں سے کرنا ہے، کتاب کو دیکھ کر، اپنی داؤد سامی کتابیں ان میں سے دیکھ کر بیان کر رہا، تو اگر آہستہ آہستہ بیان کریں نا تو غالباً گلا جلدی خشک نہ ہوگا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، اور ممکن ہو تو روزانہ یا کبھی کبھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا سائیں تاں کو سوالات اسا 10 سالن کو جو اعتکاف میں ویہوں تھا، پر ہتوں ونجن کھوں پو یہ سسٹم ساگو بار جن لائے اسا کے مدنی پھول ہدایت فرمایو.
ہمارے عبد الستار بھائی کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 10 سال سے اعتکاف فیضان مدینہ میں کرتے آ رہے ہیں، تو ایسا طریقہ ہمیں عنایت فرمائیے کہ ہمارا یہ اعتکاف میں جو سیکھا ہوا سلسلہ ہے وہ جاری رہے.
جب کو تم سیکھیا ہو ہنن تے عمل کرو، عمل کندا تو انشاءاللہ یاد بھی رہندو، بیان سدی پوجان کی بھی کوشش کرو. داؤد اسلامی جو جکو دینی ماحول آہے ان میں عملن عملی طور پر شامل بھی تھی مجھو، مدنی قافلے یا مسافر بنو، نیک اعمال جو جکو رسال ہوا ہے روزانہ ان متے عمل کری، ان جا خانہ بھری، پانچ ذمہ دارن کے جمع کرائے پہلی تاریخ، انشاءاللہ یاد بھی رہن دو، مزید ان میں ترقی بھی تھیندی، مدینہ مدینہ تھی ویندو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران روزہ نہ رکھا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟
اعتکاف جو یہ جیسے رمضان شریف کے 10 دن کا آخری اشارے کا اعتکاف کسی نے کیا تو روزہ چاہے جان بوجھ کر نہ رکھا، چاہے بیماری کی وجہ سے نہ رکھا، چاہے کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جی امیر علی سنت، آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تراوی پڑھنے سے صلاۃ اللیل کا ثواب ملتا ہے؟
جی ہاں، صلاۃ اللیل یہ ہے رات کی نماز ہے، یہ صلاۃ اللیل کا ثواب. صلاۃ اللیل کوئی الگ، خود صلاۃ تراوی صلاۃ اللیل ہے، تو اس کا تراوی کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ.
یعنی یہ جو حدیث پاک ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، تو اس کی ایک تفسیر جو ہے، اس کی ایک شرح یہ تراوی ہے کہ جو تراوی پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے.
سبحان
میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ جو ایک دن کا بچہ ہوتا ہے کیا اس کا فطرہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟
اگر والد صاحب نصاب ہے جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے، والد پر اگر فطرہ واجب ہے اپنے، تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر والد پر واجب ہے. تو یوں ایک دن کا بچہ ہے کی طرف سے بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اگر بچہ یا بچی جو نابالغ ہیں وہ خود ان کے پاس اتنا مال ہے کہ صاحب نصاب، یہ نصاب کی قدر پہنچ گیا مال، خود صاحب نصاب ہی ہے، تو ان کے مال سے بھی صدقہ فطر یہ دے سکتے ہیں. یعنی یا تو اپنے مال سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ ان بچوں کے مال سے بھی دینے کی اجازت ہے جبکہ وہ ہوں صاحب نصاب وہ بچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.